पाकिस्तान में 7 रात के 8, भारत में 8:30, और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में दिन के 11 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के साहिली शहर में एक दीनी मदरसे में पीर को एक धमाके से कम अज़ कम 3 तालिबे इल्म हलाक और 10 जख्मी हो गए। ये वाकया शहर के इलाके औरंगी टाउन में पेश आया। धमाके में जख्मी होने वालों में सिब्बास की हालत तश्वीशनाक है, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बम धमाका उस वक्त हुआ जब बच्चे दीनी मदरसे के कमरे में दर्स ले रहे थे। तमाम हुकाम के मुताबिक ये वाजी नहीं है कि उन्हें पहले से नस बम से निशाना बनाया गया या बाहर से दस्ती बम फेंका गया। किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदारों के मुताबिक कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पीर को भारतीय फौज ने भारी हथियारों से पाकिस्तानी फौजी चौकियों पर फायरिंग की, ताहम इसमें किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ताहम भारतीय ज़राए इब्लाग ने भारत के सिक्योरिटी अहदेदारों के हवाले से कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान की जानिब से की गई। पाकिस्तानी फौजी अहदेदारों ने दावा किया कि भारतीय फोर्सेज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोटली के करीब कोट कटेरा समय सब सेक्टर में फायरिंग की, जिसका मौसर जवाब दिया गया। एक हफ्ते के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग का ये दूसरा वाकया है। अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने कहा है कि फिलिपाइन के साथ नया सिक्योरिटी माहिदा चीन से मुकाबले या उसे कंट्रोल करने के लिए नहीं है। सदर ओबामा पीर की शाम एशिया के 4 रोजा दौरे की आखिरी मंजिल फिलिपाइन पहुंचे थे। उनकी यहां आमद से चंद घंटे कबल अमरीकी सफीर फिलिप गोल्डबर्ग और फिलिपाइन के सेक्रेटरी दिफा वॉल्टियर गॉसमैन ने एक नए 10 साल माहदे पर दस्तखत किए, जो इंजजायर में सिक्योरिटी के लिए अमरीका की मौजूदगी की इजाज़त देगा। फिलिपाइन के सदर बेनिग्नो अकिनो और मिस्टर ओबामा ने एक मुश्तरक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो ये वाजे कर देना चाहते हैं कि अमरीका पुराने अड्डों पर अपने दावों का इरादा नहीं रखता और न ही वसी दिफाई तआवुन समझौते के तहत नए अड्डे तामीर करना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस माहदे का मकसद तरबियत और तआवुन में मदद करना है, और ये सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर नहीं बल्कि कुदरती आफात से निमटने के लिए है। चीन और फिलिपाइन जनूबी बहरे चीन में समंदरी और दूसरे इलाकों की मिल्कियत के दावेदार हैं। सदर अकिनो ने कहा कि वो नहीं समझते कि चीन को इलाके में अमरीका की बढ़ती हुई मौजूदगी पर तश्वीश होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलिपाइन इलाके में दूसरे मुल्कों के लिए कोई खतरा नहीं है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्कीफ के मेयर पर एक निशानाबाज ने गोली चलाई है और वो शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल हैं। हुकूमती अधिकारियों का कहना है कि हैनदी करनेस मशरकी यूक्रेनी शहर के मुजाफात में साइकिलिंग कर रहे थे, जब नामालूम मुसल्ला शख्स ने उनकी कमर पर गोली चलाई। करनेस ने मगरिब नवाज मैदान तहरीक की मुखालिफत की थी, जिसने साबिक सदर विक्टोरिया यानुकोविच की बरतरफी के लिए मुहिम की क्यादत की थी, लेकिन उनका कहना है कि वो रूस नवाज अलहदगी पसंदों की हिमायत नहीं करते, जो मशरकी यूक्रेन में आज़ादी के लिए राय शुमारी का मुतालबा कर रहे हैं। खार्कीव के अहदेदारों का कहना है कि करनेस अस्पताल में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। पीर के रोज ही रूस नवाज मुसल्ला अफराद ने कोस्टायान थीनाफ्का की हुकूमतों का इमारतों पर कब्जा कर लिया। मशरकी और जनूबी हिस्सों में ये ताज़ा तरीन शहर है जिसकी इमारतों पर कब्जा किया गया है। अलीदगी पसंदों ने इससे पहले 10 दूसरे शहरों की सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया है, और वो यूक्रेन से अलीदगी या रूस के साथ शमूलियत के बारे में रेफरेंडम कराने का मुतालबा कर रहे हैं। जमहूरिया वस्ती अफ्रीका में एक हस्पताल में मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके कम अज़ कम 22 अफराद को हलाक कर दिया है। इमदादी ग्रुप डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने तस्दीक की है कि हफ्ते के रोज़ शिमाल मगरबी इलाके नांगा बोगीला में इस हमले से 3 मकामी कारकुन हलाक हो गए। मकामी अहदेदारों का कहना है कि हमलावर मुसलमान बागी ग्रुप सलीपा के अरकान थे। इराक के सिक्योरिटी फोर्सेज के अरकान ने पीर के रोज़ मुल्क के पहले इंतखाबात में वोटिंग शुरू कर दी है। सन 2011 के अवाखिर में अमरीकी फौजों की वापसी के बाद से मुल्क में ये पहले इंतखाबात हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज नई पार्लियामेंट के लिए मुल्क भर में वोटिंग से 2 रोज़ पहले ये वोट डाल रही हैं, लेकिन इस वोटिंग को उस तशद्दुद से नुकसान पहुँचा जो सुन्नी अस्करियत पसंदों ने सिक्योरिटी फोर्सेज और मुल्क की शिया अक्सरियत को निशाना बनाते हुए किया है। खबरें खत्म हुई।
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام اندی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. پروڈیوسر ہیں ویٹو میر اور انجینئر سلیمان تھراوالی. سامعین, آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا قومی سلامتی سے متعلق وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت اعلی سطح کے اجلاس سے, جس میں پاک فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سمیت آئی ایس آئی کے سربراہ ظہیر الاسلام نے بھی شرکت کی ہے. اس میٹنگ میں اہم فیصلہ جو کیا گیا ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کے حوالے سے ہے. اس پر ہم بات کریں گے, اور اطلاعات کے مطابق ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ میجر عامر جو مذاکراتی کمیٹی کے ایک اہم رکن خیال کیے جاتے تھے, انہوں نے اس عمل سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے. مائنس میجر عامر بات چیت کے لیے یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ پروگرام کے اسی حصے میں ایک اعلیٰ سفارتکار پاکستان کے اور وزیراعظم نواز شریف کے ایک مشیر جناب سرتاج عزیز صاحب اس وقت ایران میں موجود ہیں, جہاں وہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے مختلف جو عہدیدار ہیں ان سے مختلف ایشوز پر بات کریں گے. اس کا بھی ہم پوری صورتحال کا جائزہ لیں گے پروگرام کے اس حصے میں. اور پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں یوکرین کے بحران کا تجزیہ ہم لیں گے, جہاں حالات بدستور کشیدہ بتائے جا رہے ہیں, اور امریکہ اور اس کے G8 پارٹنرز جو ہیں وہ روس کے خلاف نئی تعزیرات پر غور کر رہے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے اپنے ایکسپرٹ سے کہ ان تعزیرات کا یوکرین کی جانب روس کا جو رویہ ہے اس پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں, کیا اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں. اور اس بحران سے متعلق گزشتہ دنوں جنیوا معاہدہ جو ایک ہوا تھا اس پر کہاں تک فریقین جو ہیں عمل درآمد کر رہے ہیں. اور پروگرام کے اگلے حصے میں عراق اور شام میں ہونے والے انتخابات, اور مصر میں اخوان المسلمین کے ایک رہنما سمیت 683 افراد کو سزائے موت کا فیصلہ سنانے پر بات ہوگی. اور پروگرام کا آخری موضوع ہے امریکی صدر براک اوباما کا 4 ملکی دورے ایشیا, جاپان, جنوبی کوریا اور ملیشیا کے دورے کے بعد اس وقت صدر اوباما فلپائن میں موجود ہیں. اور سامعین, آپ کو بتا دے چلیں کہ 2009 میں صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر اوباما کا ایشیا کا یہ 5واں دورہ ہے. وہ مختلف موقعوں پر اس عزم کا اظہار کر چکے ہیں کہ اس خطے کو ایک بڑی اقتصادی, سفارتی اور فوجی قوت بنانا امریکہ کی ترجیحات میں شامل ہے, اور اس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے. اس یہ پروگرام کا یہ ہمارا آخری موضوع ہوگا. چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب, اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما حفیظ الرحمان صاحب, تجزیہ کار ارشد ہارون صاحب, اور کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے مشتاق احمد مہر صاحب جو ایران میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں اور معروف تجزیہ نگار ہیں. جی حفیظ الرحمان صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں.
جی
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی ہاں حفیظ الرحمان صاب, ہمارے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ آج جو اعلیٰ سطحی جو اجلاس ہوا ہے اس میں بات چیت کے اگلے راؤنڈ کے لیے ایک ایجنڈا جو ہے وہ فائنلائز کیا گیا ہے, اگر آپ مناسب سمجھیں اور اس ایجنڈے میں جو کچھ ہے اگر وہ شیئر کر سکیں ہمارے ساتھ پلیز.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو قومی سلامتی کے حوالے سے جو اجلاس پرائم منسٹر صاحب کی صدارت میں ہوا ہے اس میں یقیناً جو گزشتہ 2-3 ماہ سے جو طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے, امن و امان کی جنرل صورتحال کے حوالے سے چیزیں زیر بحث آئی ہیں, اور اس میں یہ جو پیچیدہ ترین مسئلہ ہے جو طالبان سے مذاکرات والا معاملہ ہے
جی,
اور بہت زیادہ پیچیدہ ہے, بڑا سینسٹیو ہے, تو سول ملٹری دونوں نے مل کے قیادت میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ کوئی ٹائم فریم بھی ہو اور اس کے کچھ ٹرمز کنڈیشنز بھی فائنل کی جائیں, اور میرے خیال میں اب یہ ایک ایسے موڈ میں داخل ہو گیا ہے کہ اب کوئی نہ کوئی انقریب جو ہے یا یہ اونٹ کروٹ کسی کو بیٹھے گا یا یہ اس فائنل نیگوشیشن پہ آگے بڑھے گی, یا میرے خیال میں کوئی فوجی آپریشن کے علاوہ کوئی راستہ اس وقت میرے خیال میں دو آپشنس ہیں.
جی
پہلا آپشنس پہ گزشتہ 3 مہینوں سے کام ہوا لیکن خاطر خواہ نتائج اس کے نہیں آ سکے, لیکن پھر بھی آج جو پرائم منسٹر صاحب کی صدارت میں سیکورٹی اداروں اور پرائم منسٹر کے درمیان اس بات کی اتفاق ہوا کہ پھر ایک دفعہ پھر کوشش کی جائے اور اس بات چیت کو ٹریک پہ لانے کی, اور اگر نہ ہونے کی صورت میں پھر میرے خیال میں پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لے کے پاکستان کی جتنی منتخب قیادت ہے ان سے بھی مشاورت کر کے پھر کوئی حتمی جو ہے وہ لائے عمل مرتب کیا جائے گا, میرے خیال میں اس حد تک ہے.
جی.
باقی بہت سی چیزیں ہیں جو اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوئی ہوں گی جس کا مجھے بھی خبر نہیں ہے, اور یہ سیکورٹی کے ایشوز ہیں اور ہر ایشو کو انہوں نے مناسب نہیں جانا ہے فی الحال اس کو پبلک کیا جائے, جب وقت آئے گا کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہو تو یقیناً اس کو قوم کو آگاہ کیا جائے گا.
ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہیے حفیظ الرحمان صاحب, اور سامعین آپ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. ہمارے ٹول فری نمبر میں آپ کو بتاتی چلوں 0800-777-789 نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-789 پہ کال کر کے آپ اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں. ارشد ہارون صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی ارشد ہارون صاحب, حفیظ الرحمان صاحب کے الفاظ میں کئی مہینوں کی کوششوں کے باوجود ٹوس نتائج نہ آنے کے باوجود, اور ایک جملہ میں ساتھ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ طالبان کی جانب سے فائر بندی میں توسیع نہ کرنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کے آج کے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟
دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان نے کبھی جنگ بندی عملاً جاری نہیں کی.
جی.
جب سے مذاکرات نہیں بھی ہو رہے تھے تو بھی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے, اور جب انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا اس کے بعد بھی انہوں نے بڑی سطح کے, اگر میں گنوانا چاہوں تو اسلام آباد کچہری کا جو واقعہ ہے, اسلام آباد سبزی منڈی کا جو واقعہ ہے, پشاور کے ساخوانی بازار کا جو واقعہ ہے, پھر جو پولیس پہ حملے ہیں کراچی میں یہ کرتے رہے ہیں, پولیو ورکرز پہ حملے ہوتے رہے ہیں, تو عملاً مجھے کوئی سیز فائر نظر نہیں آیا. یہ کہنا غلط ہوگا کہ سیز فائر تھا یا نہیں تھا. طالبان کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیز فائر کبھی بھی اس پہ عمل نہیں کیا گیا. البتہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ اپنی جو آپریشنز تھے وہ روکے گئے, نمبر ایک. نمبر دو بات یہ کہ اس جنگ کی سب سے بڑی قیمت اس وقت پختونخوا میں ادا کر رہی ہے. انہوں نے تحریک انصاف کو اس لیے ووٹ دیا کہ یہ لوگ ہمیں امن لا کے دیں گے, ان لوگوں نے مسلم لیگ نون کو اس لیے ووٹ دیا کہ یہ لوگ آ کے ہمیں امن دیں گے. یہ دونوں پارٹیاں اب فیل ہو رہی ہیں ان لوگوں کو امن مہیا کرنے میں یا امن لانے میں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا جتنا جلد حل ہو جو بھی ہو وہ نکلے, کیونکہ اس سے ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس سے حکومت کو نقصان پہنچ رہا ہے, اور سب سے زیادہ نقصان اس کا ہمارے پختونخوا کے لوگ اٹھا رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی, اور فاٹا کے عوام بھی ارشد ہارون صاحب وہ بھی کافی متاثر ہوئے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. حفیظ الرحمان صاحب, کل وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں پروفیسر ابراہیم نے یہ کہا ہے کہ طالبان کی طرف سے کوئی باضابطہ مطالبات کی فہرست جس کو ہم کہہ سکیں وہ سامنے نہیں آئی ہے, لیکن گزشتہ کئی سالوں سے جن بنیادوں پر ریاست کے خلاف طالبان لڑ رہے ہیں اس سے تو ان کی جو سوچ ہے اور ان کے جو عزائم ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ایسی سوچ کو ایکوموڈیٹ کرنا سوسائٹی میں یہ کہاں تک ممکن ہے آپ کی حکومت کے لیے؟
دیکھیں یہ یقیناً ابھی تک یہ بات پروفیسر ابراہیم صاحب کی بھی کسی حد تک صحیح ہے کہ مطالبات دونوں سائڈوں کے ابھی تک فائنل شکل میں کبھی بھی سامنے نہیں آئے. وہ تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے کچھ کوششیں کی گئی کہ کسی طریقے سے ٹیبل جب سجے تو اس میں کوئی مناسب چیزیں ہوں, لیکن گزشتہ جو سیز فائر جو تھا وہ ختم ہونے کے بعد یہ پرابلم پیدا ہو گئی ہے کہ اب وہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہیں ان کو کافی نقصان ہوا ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ اب جب یہ فائنل آج قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے उसमें एक फाइनल एजेंडा जो है वो तालिबान के सामने रखा जाएगा। ये क्रॉस होगी लाइन, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, यहाँ से आगे फिर ये हो सकता है। तो मतलब मैं समझता हूँ इस तरह की कोई बात अब करने की जरूरत है और अब किसके हवाले से सोचा जा रहा है।
ओके, और कुछ तालिबान की जो कमेटी है उनकी तरफ से कुछ ताज़ा अगर बयान आया हो कि नेक्स्ट जो मुलाकात है वो कब होगी हुकूमती कमेटी और तालिबान की कमेटी के दरमियान?
मैं आपको सवाल नहीं समझा
जी। आइंदा मुलाकात जो है या बातचीत का जो सिलसिला जारी है आइंदा राउंड इसका कब होगा?
लेकिन इसका तो कोई एग्जैक्ट कोई डेट वगैरह तो ओके
अभी पता नहीं है। ठीक
है,
ओके,
कोशिश कर रहे हैं कि कोई टाइम फ्रेम इसका हो। और मेजर आमिर साहब भी कुछ मसाइल की वजह से वो उन्होंने अलाइदगी इख्तियार की हुई है और उनसे भी बातचीत तालिबान की जो मौलाना शमिल साहब वाली कमेटी है वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी वापस लाया जाए क्योंकि उनका बड़ा मौसर रोल है। और जब वो भी सामने आएंगे फिर मेरे ख्याल में कोई टाइम फ्रेम की बात की जा सकेगी कि कब तक इनसे दोबारा बातचीत होगी। और इसमें काफी मुश्किल हैं, इनका ही पेचीदा इशू बना हुआ है ये हमारे मुल्क के लिए
जी।
और इंस्टीट्यूट भी है तो इसलिए मैं समझता हूँ शायद थोड़ा सा
इसमें वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। ओके, हफीज़ रहमान साहब हमारे साथ रहिए, अरशद हारून साहब आप भी, कुछ कॉलर्स हैं उनको क्विकली हम लेते हैं। मुरीद खान मियावाली से जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जनाब, दौसगढ़ से बात कर रहा हूँ जनाब। ये ईरान पाकिस्तान गैस मनसूबा जो है ये डाची वाले होंठ के अलावा कुछ नहीं है कि अब गिरा और कब गिरा, इसके अलावा शाम अंकल शाम की मंजूरी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। बाकी आईएसआई और मीडिया के दरमियान जो जंग है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब को चाहिए कि बढ़कर आगे उसको सुलझाएं ताकि हुकूमत जो है और काम करे। हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह तालिबान से बात कर रहे हैं ये तो मुखलिस हुकूमत तो है लेकिन उन्होंने न तो सलमान तहरीर साहब के बेटे को छोड़ा है, न अजमल साहब को छोड़ा है और न उन्होंने
मेरे ख्याल में उस हवाले से कुछ पेशरफ जो है वो सामने आई है आज, लेकिन वो हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू नहीं है, फिर कभी उस पर बात होगी। कुहाट से खान अकबर अफरीदी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
जी।
तालिबान के साथ मुज़ाकरात वक्त की अहम ज़रूरत है और इन मुज़ाकरात से मुल्क में अमन के लिए कोशिश होनी चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के दुश्मनों के नरक में पाकिस्तान आया हुआ है। लेकिन मुज़ाकरात नाकाम होने में फिर बदकिस्मती होगी।
ठीक है,
प्रोफेसर साहब से मेरा एक ही सवाल है
जी
कि तालिबान के साथ या तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाए तो क्या पाकिस्तान की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा या कुछ अमल की भी आप तवक्को रखते हैं?
ओके,
थैंक यू वेरी मच,
बहुत शुक्रिया आपका। इनामुल्ला लकी मरवत से जी, अस्सलाम वालेकुम इनामुल्ला साहब।
अस्सलाम वालेकुम
जी। अस्सलाम वालेकुम
मैडम, पूरी कौम की ये ख्वाहिश और दुआ है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हों और अमन कायम हो, लेकिन मैं आपको ये हकीकत बताता हूँ कि नवाज शरीफ की पहली तरजीह नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब हों और अमन कायम हो। आप यकीन कीजिए कि हालात ये बता रहे हैं, ज़मीन पर ये हकायक हैं कि नवाज शरीफ साहब की पहली तरजीह अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना और बदनाम करना है, 5 साल हुकूमत करना है और कौमी ख़जाने को लूटना है। थैंक यू सो मच
जी। ये आपके इल्ज़ामात हैं, ये ज़रूर इस पे कमेंट लेना चाहेंगे हफीज़ रहमान साहब आपके। लेकिन एक जो आज की एक और अरशद हारून साहब एक अहम ख़बर है वो ये कि मेजर आमिर जो मुज़ाकराती कमेटी के एक अहम रुकन ख्याल किए जाते थे उन्होंने इतलात के मुताबिक बातचीत के अमल से अलाइदा होने का फ़ैसला किया है, उनके इस फैसले का आप मुज़ाकरात की कोशिशों पर क्या असरात देखते हैं?
मैं समझता हूं कि मेजर आमिर को शायद मुज़ाकराती कमेटी में इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका जो मदरसा है मौलाना फजलुल्ला उनका उसमें पढ़ चुके हैं और वो इनके शागिर्द की हैसियत से वहां रह चुके हैं, तो ख्याल ये किया जा रहा था कि शायद वो अपना कोई असर व रसूख इस्तेमाल करके जो स्वात के तालिबान हैं और मोमंद के तालिबान हैं उनको रागिब कर पाएंगे किसी भी امن کے عمل کی طرف, لیکن لگتا ان کے دور ہونے سے یہی ہے کہ اب شاید وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ یا تو وہ اثر و رسوخ کھو چکے ہیں یا اپنے اثر و رسوخ کو استعمال نہیں کرنا چاہتے. اور تو میں تو اس کے لیے, مذاکرات کے لیے اس کو ایک اس سے دھچکا لگے گا, مذاکراتی جو عمل ہے اس سے مذاکراتی عمل میں بہتری کی توقع میں نہیں رکھتا.
جی بہت شکریہ ارشد ہارون صاحب, تھینک یو سو مچ, ہمیں ٹائم دینے کا بہت شکریہ. حفیظ الرحمان صاحب, ہمارے کالرز نے جو بات کی ہیں اور کچھ سوالات اٹھائے ہیں آپ کی جماعت سے متعلق, اس کا اگر آپ پلیز جانے سے پہلے اس پہ کمنٹ اگر کرنا چاہیں.
دیکھیں, ایک تو الزام برائے الزام کا تو کوئی جواب نہیں ہوتا. اگر نواز شریف صاحب اس بات میں مخلص نہ ہوتے تو ان کو کس طاقت نے روکا ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی دخل گیم کھیلیں؟ لوگوں کا مینڈیٹ لیا ہے, عوام کا اعتماد حاصل ہے, پارلیمنٹ کے منتخب جماعتوں کا ہے. جتنی سیریس ایفرٹ جو ہے اس مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے کی جا سکتی تھی وہ تمام کے تمام جو ہے ایکسٹرا آرڈنری قسم کے میئرز دیے گئے ہیں. اور اب اس کے بعد معاملہ اتنا پیچیدہ ہے, اسٹیک ہولڈر اتنے بن گئے ہیں, یہاں پہ باہر کے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہے, تو اس کو کسی 10 سال کی 12 سال کی جنگ کو اگر یہ سمجھ لینا جہاں پہ 50,000 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں, جہاں پہ $1 بلین سے زیادہ ہمارا نقصان ہوا ہے, اس ملک کا کلچر چینج ہو گیا, اسٹرکچرل تبدیلیاں آ گئی ہیں, ایسے میں اگر یہ لڑائی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ 2-4 ہفتے کی جو ہے بات چیت سے یہ جو حل ہونے والی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اگر اس کو آسان سمجھتا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے. وہ یا تو پریکٹیکل جو گراؤنڈ ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے, اور اگر کوئی واقف ہو تو وہ کبھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا, کیونکہ ہمارے اس ملک میں ہمارے قریب ترین جو مخالف ہیں وہ عمران خان صاحب ہیں, وہ اس ایشو پہ ان کا بھی نمائندے جو ہے وہ شامل ہیں. جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ خان صاحب آج جو ہے اس پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں حکومت اتنے بڑی کلیئر ہے, بڑا کلیئر ویژن کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے, ممکنہ وسائل کو استعمال کر رہی ہے.
ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ بھی کہا ہے شروع میں کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ظاہر ہے پھر دوسرا آپشن حکومت کے پاس فوجی آپریشن کا ہے ان طالبان کے خلاف. بہت شکریہ حفیظ الرحمان صاحب. جی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ ہماری طرف سے, اللہ حافظ. اور سامین, ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان سے ایک اور معروف تجزیہ کار اور ایران میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق احمد مہر صاحب نے. السلام علیکم مشتاق صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی مشتاق صاحب, آپ سے ہم گفتگو کرتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے مختصر سی بریک لینی ہے.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
جی مشتاق احمد مہر صاحب, بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم نواز شریف کے ایک مشیر اور اعلیٰ سفارتکار ملک کے جناب سرتاج عزیز صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایران میں موجود ہیں. یہ ہمیں معلوم ہے کہ گزشتہ مہینوں دونوں کنٹریز کے مابین کچھ الفاظ کی جنگ, اس کو ہم کہہ لیں, وہ ہمیں نظر آئی. اس کے علاوہ پاک ایران گیس پائپ لائن جو ہے یہ ایک اور ایشو ہے. تو یہ اس پورے تناظر میں آپ اس دورے کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے؟
یہ پچھلے چند ہفتوں میں پاکستان اور ایران کے درمیان جو حالات ہیں وہ کافی تلخ تھے اور کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کی وجوہات بہت سی ہیں لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان ایران بارڈر ہے وہ بہت پورس ہے. ایک تو وہاں پہ افغان ریفیوجیز کا پریشر ہے, دوسرا وہاں پہ ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن ہے جیسے جندولہ وغیرہ ہے, وہ کوئی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. تو یہ کافی دنوں سے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان میں آپس میں مشاورت ہوتی رہی ہے لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. تو پچھلے ہفتے ایک دفعہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی پاکستان میں, جس میں یہ سبجیکٹ ڈسکس کیا گیا تھا اور پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی تھی کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو ایک اچھی سمت میں لایا جائے. اس سلسلے میں ایک پروپوزل یہ بھی تھی کہ سیکیورٹی سچویشن کو امپروو کیا جائے اور خاص طور پہ جو بارڈر ہے اس کو سیف بنایا جائے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ پرائم منسٹر صاحب نے بہت سی جگہوں کا دورہ کیا ہے, ایران کا دورہ نہیں کیا, تو دورے کا انتظام کیا جائے. یہ سرتاج عزیز صاحب تشریف لے گئے ہیں, خاص طور پہ اس دورے کا ایجنڈا اور اس دورے کے خد و خال طے کرنے کے لیے. دورہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ایران ایک نیبر ہے اور مسلم ملک ہے اور ریجنل سچویشن میں اس کی بڑی امپورٹنس ہے. جیسے کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا, وہ اس کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات بہت ہیں, کمرشل ریلیشن شپ بہت ہے, گیس کا اور بجلی کی امپورٹ کا جو ہے وہ منصوبے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وزٹ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ پاکستان جو ہے ایک پرو بزنس گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت موو کر رہا ہے اور آئندہ 3-4 سالوں میں ایران کی کوآپریشن ہمارے لیے بہت ضروری ہوگی.
جی مشتاق احمد مہر صاحب, اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب اور ایران جو ہیں یہ دو مختلف نیچر کی کنٹریز ہیں اور ظاہر ہے دونوں کے ساتھ تعلقات میں بیلنس رکھنا جو ہے یہ پاکستان کے لیے کہا جاتا ہے اس وقت ایک کریٹیکل مومنٹ سے وہ گزر رہا ہے. آج کی اگر ہم خبر لیں تو آج سعودی عرب اور پاکستان کی جو فوجی مشترکہ فوجی مشقیں جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہو رہی ہیں اور پاک فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل راحیل شریف وہ بھی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں ان مشقوں کا جائزہ لینے کے لیے. دوسری جانب آپ دیکھیں ایران میں اعلیٰ سفارتکار موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اگلے ماہ شاید وزیراعظم نواز شریف صاحب بھی ایران کا دورہ کریں. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے اور کتنا مشکل ہے یہ پاکستان کے لیے.
جی آپ کی آبزرویشن بالکل صحیح ہے. بہت حد تک ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر سعودی عربیہ اور ایران کی ایک پراکسی وار جاری ہے اور اس پراکسی وار میں شیعہ سنی فیکٹر جو ہے وہ بہت رول پلے کر رہا ہے اور ایران کی چونکہ کافی اگریسو پالیسی رہی ہے ایرانی ریولوشن کے بعد, خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ عراق میں وہ اب ایک شیعہ میجارٹی حکومت قائم کرنے کو میں کامیاب ہوئے ہیں, بحرین میں انہوں نے حالات کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے, کویت, امیریٹ اور اس کے علاوہ سیریا میں اب ان کا انفلوئنس کافی حد تک بڑھ رہا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, لیکن چونکہ یہاں پہ میجارٹی سنیز کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کنٹین کرنا ممکن ہوگا. دوسری بات یہ ایران کی حت المقدور کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز نہ کیا جائے, اس لیے کہ ایران کو احساس ہے کہ پاکستان کے اندر جو فنڈامنٹلزم ہے وہ سنی فنڈامنٹلزم ہے, خاص طور پہ وہابی تھاٹ آف اسکول جو ہے اسکول آف تھاٹ جو ہے اس کا بہت انفلوئنس ہے, تو وہ بھی بڑی احتیاط سے کام کریں. سعودی عربیہ بھی ڈائریکٹلی انٹروین کرتا ہے اور انہوں نے ابھی پیسے بھی دیے ہیں $1.5 بلین. ایران کا بھی حت المقدور کوشش ہے کہ جو ان کی اکنامک سنکشن ہے ان کے لیے کہ ایک ونڈو کھولی جائے اور ونڈو پاکستان ہے, اس لیے کہ سب سے زیادہ بڑا ملک اور ایک مارکیٹ جو ہے وہ پاکستان میں ہے, خاص طور پہ ڈیزل کے لیے, الیکٹریسٹی کے لیے, گیس کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں میں یہ ریلائزیشن ہے کہ تعلقات کو بائی لیٹرل بیسس پہ کیا جائے اور نواز شریف صاحب نے ایک بہت اچھا کرٹیکل ڈیسیژن لیا ہے پچھلے ہفتے اور وہ ہمارے میڈیا میں بھی آیا ہے. انہوں نے حکم دیا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو آپ بالکل ٹیکنیکل اور بڑے سسٹمیٹک طریقے پہ کلینیکل لیول پہ ڈیل کریں اور اس کو یہ نہ دیکھیں کہ ہندوستان کا کتنا انفلوئنس ہے یا اس میں سعودیہ کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہیں یا افغانستان میں ان کے کیا انٹینشنز ہیں یا وہ ریجن میں کیا رول پیدا کرنا چاہ رہا ہے. آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایران میں پاکستان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں اور ہم ایران کو کیا آفر کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنسیبل پالیسی اور سرتاج عزیز صاحب جو گئے ہیں تو وہ ایک ایسا فریم ورک تیار کر لیں گے جس میں منیمم کنٹروورسی ہوگی اور یہ جو وزٹ ہوگی یہ خدا کرے گا کہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گی اور اس میں جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں, مثبت پوائنٹس ہیں اکنامک کوآپریشن کے, ریجنل کوآپریشن کے یا ریجنل پولیٹیکل رول کے, وہ اجاگر ہو سکیں گے.
جی بہت شکریہ مشتاق احمد مہر صاحب, مزید کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. ایک کالر ہیں کافی دیر سے, لیاقت الملک صاحب, ان کو ہم سنتے ہیں. دیر سے آپ نے کال کی ہے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم شہناز.
شہناز,
میں مذاکرات کے حوالے سے یہ کہوں گا کہ جو ملٹری آپریشنز ہیں اس ملک میں یہ تباہی ہے اس ملک کے لیے, کیونکہ مذاکرات نے ہمیشہ اسلحے کی سیاست کو شکست دی ہے. ملٹری آپریشن کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا جتنی ممالک میں آپریشن ہوئے وہاں تباہی ہوئی ہے اور اپنے پیروں پر آپ کلہاڑی چلانا ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ جو اہداف تھے ان لوگوں کے پاکستان کے اندر اس میں یہ بھی ایک ہدف تھا کہ ملٹری کو ڈیمورلائز کیا جائے, اور چونکہ پاکستان کی ملٹری جو ہے فوج پاک فوج یہ اس ملک کے گریویٹی سینٹر آف گریویٹی ہے. اور میں نے CNN پر سی آئی اے کی جتنی رپورٹس پڑھی ہے یہ ان کا ایک ہدف تھا کہ
ان کے تو نہیں, میرے خیال میں سی آئی اے اور آئی ایس آئی کے تو بہت قریبی تعلقات ہیں, بڑی انفارمیشن شیئرنگ جو ہیں وہ بھی ہوتی رہتی ہیں فاٹا میں جب دہشت گردوں سے نمٹنے کی خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں. یہ آپ کی انالیسس تھی, بہت شکریہ آپ کا. پاک ایران تعلقات کے حوالے سے کوئی آپ کا سوال نہیں تھا. مشتاق احمد مہر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, ٹائم کم ہے. یوکرین بحران جو ہے اس پہ ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید امریکہ جو ہے اپنے G7 جو ان کے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کر نئی تعزیرات جو ہیں وہ لگا دیں روس کے خلاف, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں منفی یا مثبت, وہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میر, اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم یوکرین میں جو جاری بحران ہے اس پر بات کریں گے. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ڈاکٹر مشتاق احمد مہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو اس تنازع سے متعلق ایک رپورٹ سنوانا چاہیں گے, پیش کر رہی ہیں ہماری ساتھی نیلوفر مغل.
پیر کے روز فلپائن میں گفتگو کرتے ہوئے صدر براک اوباما نے کہا کہ ان روسی افراد اور کمپنیوں کے خلاف تعزیرات کا طریقہ کار پہلے ہی طے کیا جا چکا ہے, جس کے تحت روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے قریبی کارپوریٹ عہدیداروں اور کچھ بینکنگ سرگرمیوں کے خلاف مزید پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. صدر براک اوباما کے الفاظ ہیں, مقصد یہ نہیں ہے کہ مسٹر ولادیمیر پوٹن کا ذاتی طور پر پیچھا کیا جائے, مقصد یہ ہے کہ احترام کے ساتھ ان کے تخمینے کو تبدیل کیا جائے کہ کس طرح یوکرین میں ان کے حالیہ اقدامات سے روسی معیشت پر نقصان دہ اثرات پڑ سکتے ہیں, اور انہیں اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ جب یوکرین میں بحران کے سفارتی حل کی بات کی جاتی ہے تو وہ محض باتیں نہ کریں بلکہ عملی اقدام کریں. مسٹر اوباما کا کہنا تھا کہ یوکرین اس ماہ کے اوائل میں جنیوا میں کیے گئے بین الاقوامی معاہدے کا پابند ہے جو اس بحران کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات تجویز کرتا ہے.
جی, اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, بتایا جا رہا ہے آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. اور یہ جو آپ نے رپورٹ سنی اس میں دو اینگل سامنے آئے ہیں, ایک تو روس کے خلاف نئی پابندیوں کی بات کی جا رہی ہے اور ایک جنیوا معاہدے پر عمل درآمد کہاں تک ہوا ہے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن آپ سے میں یوکرین کے جو حالات ہیں اور وہاں کے حالات کی جو نزاکت ہے اس میں جو اضافہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے, صدر اوباما اس کا الزام روس کو دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے جو G7 پارٹنرز ہیں وہ روس کے خلاف نئی تعزیرات کے بارے میں غور بھی کر رہے ہیں. یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ نئی اور مزید سخت پابندیوں سے روس کے رویے پر اور اس کا جو پوسٹر ہے ٹوورڈز یوکرین, اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟
اس کو سوچنے کے لیے آپ کو دو چیزیں دیکھنی ہوں گی. ایک تو یہ کہ جو اب تک جو سٹیپس لیے گئے ہیں یہ وہ سٹیپس ہیں جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ پریزیڈنٹ پوتن کے ارد گرد جو ان کے ایڈوائزرز ہیں ان کے اوپر کچھ نہ کچھ اثر ڈالا جائے تاکہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے پالیسی کو بدلنے کی کوشش کریں. کوئی جنرلائز قسم کی کوئی سینکشنز نہیں لگائی گئی تھیں, اسی لیے تو وہ خاص اثر نہیں ہوا. یہ درست ہے کہ جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور جب سے ٹینشن بڑھی ہے اور کچھ سینکشنز لگائی گئی ہیں, تو اس کی وجہ سے جہاں تک روس کی اکنامک کنڈیشن کا معاملہ ہے اس میں کمزوری آ گئی ہے. وہاں کا اسٹاک مارکیٹ گر گیا ہے, وہاں سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے, وہاں پر انٹرسٹ ریٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لونز کی مشکلیں ہوتی جا رہی ہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر انویسٹمنٹ قدر حالت کم ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے وہاں پر گروتھ اس سال کم ہوگی بنسبت پچھلے سال کے. یہ تو درست ہے, لیکن سوچنا یہ ہے کہ آیا یہ سینکشنز جو ہیں ان کو بڑھایا جا سکتا ہے کہ نہیں بڑھایا جا سکتا. یاد رہے کہ یورپ, خاص طور پہ یورپین یونین کے ممالک جو ہیں وہ رشیا پہ کافی ڈیپینڈ کرتے ہیں, نہ صرف اس لیے کہ رشیا سے وہ گیس وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ ان کی کافی ایکسپورٹس جو ہیں وہ رشیا کی طرف جاتی ہیں. فار ایگزامپل رشیا جو ہے وہ اس وقت یورپین یونین کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر بن چکا ہے. دوسرا ٹریڈنگ پارٹنر بن چکا ہے, پہلا تو نہیں لیکن نمبر دو پہ پہنچا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سینکشنز لگتی ہیں تو اس کی وجہ سے یورپ پہ بھی برا اثر پڑتا ہے. اسی لیے کوئی جو فیصلے کیے جائیں گے سینکشنز کے لیے ان کو دو طریقے سے سوچنا ہوگا. ایک یہ کہ آیا اس کی کاسٹ بینیفٹ ٹھیک ہیں کہ نہیں, کہ جو رشیا پہ کاسٹ لگتی ہے اس کا مقابلہ جو یورپ پہ پڑے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پولیٹیکل سولوشن کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اس مقام تک پہنچ جائیں کہ دوسرے جو آپ کے جو اپوننٹس ہیں ان کے خلاف اکنامک کنڈیشنز اتنی خراب کر دی جائیں کہ جس کی وجہ سے گلوبل کنڈیشنز خراب ہو جائیں اور پھر اس کا برا اثر آپ پہ بھی پڑے. یہ سوچنا بہت ضروری ہوگا. اس لیے یہ سینکشنز کو بڑھانے سے پہلے مجھے یقین ہے کہ امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی اور رشیا میں بھی اس کے متعلق خوب سوچا جائے گا. سوچنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ ڈپلومیٹک پولیٹیکل سولوشن حاصل کرنے کے لیے اپنی کوششیں زیادہ کر دیں.
جی, یہ جو جینیوا میں معاہدہ ہوا تھا اس پر کہاں تک تمام فریقوں کی میں بات کر رہی ہوں انہوں نے عمل درآمد کیا ہے ابھی تک؟
بہت کم. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو کمزور حریف ہوتے ہیں وہ یقیناً اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو مضبوط یا اسٹرانگ قسم کے پارٹنرز ہوتے ہیں وہ اس کو ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اگریمنٹ تھا اس کو انفورس کرنے کے لیے کوئی راہ عمل نہیں اختیار کیا گیا تھا, صرف یہ اپنے جو پارٹنرز تھے ان کی انٹینشنز میں چھوڑ دیا گیا تھا. یہ درست ہے کہ وہاں پر او سی ایس سی کے او ایس سی سی او ایس سی ای کے مانیٹرز گئے ہوئے ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن وہ انفیکٹو ہیں. وہ اس لیے کہ اگر وہ کوئی معاملہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا, لیکن وہ انفورس نہیں کر سکتے چونکہ وہ کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتے, اس لیے ان کا رول جو ہے بڑا منیمل ہو جاتا ہے, اور یہی ہو رہا ہے. اسی وجہ سے کوئی بھی اس میں جو پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, جس میں خاص طور پہ رشیا شامل ہے, انہوں نے جنیوا اگریمنٹس جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوئی خاص خاطر خواہ کوشش نہیں کی.
ٹھیک, اوکے, اس بحران کا حل کیا ہے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے. لیکن مشتاق احمد مہر صاحب, سفارتی کوششیں جو ہیں جنیوا معاہدے کی شکل میں ہم نے دیکھ لی, آپ نے ابھی سنا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کو کہ اس معاہدے پر کچھ زیادہ عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوا ہے, خاص طور پر روس پر کافی الزام اس حوالے سے لگایا جاتا ہے کہ وہ بالکل اس معاہدے کو اگنور کر رہے ہیں. دوسری جانب روس کے خلاف پابندیوں کے اثرات کے بارے میں بھی مختلف تجزیے جو ہیں سامنے آ رہے ہیں, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کو بھی ابھی آپ نے سنا. اب جاننا آپ سے یہ چاہوں گی کہ ایسا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جس سے دیگر ممالک میں روس کی مداخلت جو ہے اس کو بند کرنے اور روس کو اپنی سرحدوں تک محدود کرنے میں مدد مل سکے.
جی, میں نے کوئی 9 سال کام کیا ہے یورپ میں, تو دو پوائنٹس میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اکنامک سینکشن لگاتا ہے بائیلیٹرل طریقے پہ یونائیٹڈ نیشن کے علاوہ, یونائیٹڈ نیشن کے سرکل سے باہر یا یونائیٹڈ نیشن کے چارٹر سے باہر, تو وہ افیکٹو نہیں ہوتی. دوسرا یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے سوویت یونین ناراض ہو, اس لیے کہ یورپ جو ہے وہ حت المقدور کوشش کر رہے ہیں, یہ جو کمیونزم ایسٹرن یورپ اور کمیونزم ختم ہوئی ہے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو سوویت یونین ہے اس کو بھی ساتھ ملایا جائے. تو نیٹو کے رشتے وہاں پہ بن رہے ہیں, وہ اکنامک یورپین یونین کے رشتے وہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے کہ رشیا کے پاس بے انتہا وسائل ہیں اور بہت بڑا ملک ہے اور ان کی پاپولیشن بڑی کم ہے, تو ان وسائل سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. خاص طور پہ جو اسکینڈینیویا کی کنٹریز ہیں وہ روس کے خلاف کوئی ایسا ایکشن نہیں لیں گی جو روس کو اکنامیکلی ڈیمیج کرے, اس لیے کہ اکنامک ڈیمیج ہوگا روس کا تو اس میں پھر وہ فنڈامنٹلزم آئے گی, وہ کمیونزم کے سٹریکس آئیں گے, وہ پھر ریورشن ٹو دی پاسٹ آئے گا, وہ چیزیں آئیں گی. حالانکہ یورپ چاہتا ہے کہ رشیا جو ہے وہ لبرل ہو, اوپن ہو, وہ فری مارکیٹ میں آئے, اور رشیا کے بعد وہ چائنا کو بھی یورپ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یوکرین جو ہے میری ایسٹیمیشن میں کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ پرابلم نہیں ہے یورپ کے لیے, اس لیے کہ یورپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ نے پچھلے 60-70 سال میں کافی وینچرز کیے ہیں, ویتنام میں کیا ہے, عراق میں کیا ہے, افغانستان میں کیا ہے, تو یورپ کو احساس ہے کہ یورپ کے کسی ٹیریٹوریل حصے پہ اگر وہ وینچر کرے گا امریکہ تو اس کو سپورٹ نہیں ملے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یوکرین کی ڈویژن جو ہے وہ تو اب مستقل ہو گئی ہے, صرف یہ پرابلم ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ اٹانومی کیسے دی جائے. اب آپ نے جو سوال کیا وہ بہت ریلیونٹ ہے کہ کیا ہم سوویت یونین کو یا رشیا کو سٹاپ کر سکتے ہیں؟ ہم نہ رشیا کو سٹاپ کر سکتے ہیں, نہ چائنا کو سٹاپ کر سکتے ہیں, نہ ہندوستان کو سٹاپ کر سکتے ہیں. ایشیا میں یہ تین بڑے ملک ہیں, یہ تین بڑی اکانومیز ہیں اور یہ تینوں فوجی لحاظ سے بڑے ملک ہیں, تو ان کی جو انکرشن ہے چھوٹے ملکوں میں وہ ہوتی رہیں گی اور ہمیں ایز اے ہیومن سوسائٹی, انٹرنیشنل سوسائٹی اسے برداشت کرنا پڑے گا.
اوکے, بہت شکریہ مشتاق احمد مہر صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ کے کمنٹس, یوکرین بحران جو ہے اس کا حل کیا ہے, اور ایک جو سوال ایک مشتاق احمد مہر صاحب کی گفتگو سے سامنے آیا ہے کہ جب ہم یوکرین بحران کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کیا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ ایک پیج پر ہے؟
دیکھیے, یہ کہنا کہ ایک پیج پر ہے یا نہیں بڑی مشکل سی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ اس میں شیڈز کا معاملہ آ جاتا ہے. یہ جیسے کہتے ہیں نا, سفید اور کالے والی بات نہیں ہوتی, اس میں شیڈز آتے ہیں. بات چل رہی ہے کہ چونکہ یورپ اکنامیکلی اور پولیٹیکلی رشیا کے ساتھ زیادہ منسلک ہے, اس لیے ان کے لیے وہ فیصلے کرنے مشکل ہو جاتے ہیں جو امریکہ دور سے بیٹھ کے کر سکتا ہے, ایک تو بات یہ ہے. دوسری جو ایک بہت فنڈامنٹل بات ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ اگر یوکرین کی خود مختاریت ختم ہوتی ہے تو اس کی وجہ اس کی اثرات دوسرے دنیا کے دوسرے ممالک میں اور دوسرے خطوں میں بھی ہوں گے. وہ اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل رول آف لا جو ہے اس کو آپ مینٹین نہیں کر سکیں گے, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ کئی ممالک اسی کو ایک ایکسکیوز بنا کر دوسرے ممالک کے علاقوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک بہت خطرناک سی بات ہے, اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ انٹرنیشنل لا کو مینٹین کرنے کے لیے تمام ممالک کوشش کریں, اس میں صرف امریکہ اور یورپ بھی شامل نہیں بلکہ اس میں ایشیا بھی شامل ہے, اور یہ رشیا کے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کریں, کیونکہ رشیا میں بھی بہت ٹینشنز ہیں اور وہاں پر بڑی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں, ان کے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لا کو مینٹین کرنے کے لیے کوشش کریں, ایک تو بات یہ آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ آئندہ یوکرین کس مقام پہ پہنچے گا, یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ 4-5 ڈفرنٹ قسم کے آپشنز پاسیبل ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ وہاں پر اس کی ڈویژن ہو جائے, ایک یہ بھی ہے کہ وہاں پر ایک سول وار شروع ہو جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا کچھ نہ ہو اور یہی جو چیز ہو رہی ہے اسی قسم کی سلاگنگ الانگ چلتی رہے, اسی قسم کی کنفیوز سچویشن چلتی رہے جب تک اکنامک کنڈیشن اتنی خراب نہ ہو جائیں کہ دنیا خود سوچ کر اس معاملے کو فیصلہ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گی. الٹیمیٹلی اگر آپ کو جنیوا ریزولوشن کے تحت کچھ کرنا ہوگا تو اس میں ضروری یہ ہے کہ اس میں رشیا اور دوسرے ممالک کوآپریٹ کریں اور وہاں پر الیکشن ہو جس کی بیسس پر یہ ڈیٹرمن کیا جائے کہ اٹانومی کتنی ہونی چاہیے, جو ممالک جو یوکرین جو بڑا سینٹرلائز قسم کا ملک ہے اس کو کس طرح ڈی سینٹرلائز کیا جائے اور اس میں جو ڈفرینٹ نیشنلٹیز ہیں ان کو کس قسم کے حقوق ملے. یہ بہت مشکل سی بات ہے, اس میں وقت لگے گا.
ٹھیک ہے, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہیے. اور سامعین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں یو ایس اے ایک اور تجزیہ کار ظہیر شرف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں شام اور عراق میں انتخابات ہونے والے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام ان دی نیوز, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں ویٹو میر, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب اور ہمارے ساتھ ہیں ظہیر شرف صاحب, دونوں یو ایس بیسڈ انالسٹ ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, اگر شام سے ہم آغاز کرتے ہیں تو گزشتہ کئی دہائیوں میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ شام میں صدارتی انتخابات کے جو بیلٹ پیپرز ہیں اس پر ایک سے زیادہ امیدواروں کے نام درج ہوں گے. تو کیا ملک کے اندر کسی سیاسی تبدیلی کی امید رکھی جا سکتی ہے موجودہ حالات میں؟
جی نہیں, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو سیرین کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق اگر کوئی پریزیڈنشل الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو پہلے تو اس کو ملک کا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہونا ضروری ہے 10 سال کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بات آ جاتی ہے کہ جو آپ نے اپنے پیپر سبمٹ کرنے ہوتے ہیں اس پہ کم از کم 35 MPs کے سگنیچرز کی ضرورت ہوتی ہے. کسی اپوزیشن کے کوئی جو سگنیفیکنٹ لیڈر ہے جو ملک سے باہر ہے اس کو پاسبلٹی ہی نہیں کہ وہ اپنے پیپر شامل کر سکیں, کیونکہ نہ تو ان کو وہ 35 ووٹ ملیں گے اور نہ ہی وہ 10 سال کی ریزیڈنسی کے سٹیٹس کو مکمل کرنے کے قابل ہوں گے. اس لیے یہ جو الیکشن ہے اور اس میں جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں حافظ کے علاوہ, پریزیڈنٹ حافظ کے علاوہ, وہ بیسیکلی میننگ لیس ہے. وہ اس کا کوئی مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ڈالا جائے اور اس کے اور کوئی اہمیت نہیں رہنی چاہیے.
تو شام کے جو حالات ہیں اگر وہ دیکھیں تو اب تک کہا جاتا ہے کہ 150,000 افراد جو ہیں وہ خانہ جنگی میں مارے جا چکے ہیں. آپ سے ظہیر شرف صاحب جاننا چاہوں گی کہ ان انتخابات کے جو بھی نتائج سامنے آتے ہیں, جو موجودہ اس وقت ہمیں خانہ جنگی شام میں نظر آ رہی ہے, اس پر اس کے آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں جس طرح ابھی آپ نے بتایا 1.5 لاکھ سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور 4 ملین سے زائد ڈسپلیس ہو چکے ہیں, جس میں 2 ملین کے قریب ود ان سیریا ہیں, اور ان کا اثر پڑوسی ممالک پر بھی پڑ رہا ہے بے انتہا. تو اس کے اثرات تو ہیں. میں آپ کے دوسرے مہمان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہاں پہ لگ رہا ہے کہ ایک آئی واش ہوگا الیکشنز کے لیے, لیکن ایک مائنورٹی کس طرح رول کر سکتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ جو 12% کے قریب جو مائنورٹی ہے وہ انہوں نے 75-76 سنی مسلم مائنورٹی کے اوپر وہ رول کر رہے ہیں. تو ایونچولی آئی تھنک کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہو سکتا ہے, اب نہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ تبدیلی تو نظر آتی ہے.
ٹھیک, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, عراق کی طرف جب ہم آتے ہیں تو وہاں نسلی فسادات میں آئے روز لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو رہے ہیں وہاں اب, اور یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عراق سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد پہلی دفعہ وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں, تو وہاں آپ کس طرف حالات کا مستقبل دیکھتے ہیں عراق کا ان انتخابات کے بعد؟
دیکھیے عراق کے الیکشن جو ہے نا ان میں آپ کو ایک چیز بڑی اہم چیز سوچنی ہوگی, وہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ پہلے جب الیکشن کے لیے تیار ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایک کنسنسس گورنمنٹ بنانا چاہتے ہیں, لیکن پچھلے ایک مہینے سے انہوں نے ایکسپلیسٹلی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ایک کنسنسس گورنمنٹ کی طرف نہیں جا رہے بلکہ ایک میجورٹی گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایتھنک بیسس پہ الیکشن لڑیں گے, سیکٹیرین بیسس پہ الیکشن لڑیں گے, اور وہاں پر جو گورنمنٹ بنے گی وہ میجورٹی کو ریپرزینٹ کرے گی, مائنورٹی جس میں نان شیعہ یا کرسچن وغیرہ شامل ہیں ان کو ریپرزنٹیشن شاید نہیں ملے گی, جس کی وجہ سے ٹینشن اور بڑھے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں تک عراق کا تعلق ہے وہاں پر الیکشن جو ہیں وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کی طرف نہیں جائیں گے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے وہاں پر جو ایک سول وار کا جو ایک سما بنتا جا رہا ہے وہ شاید اور بڑھ جائے.
اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ہماری طرف سے اللہ حافظ, تھینک یو. اور ظہیر شرف صاحب, آخر میں آپ سے میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گی, کیونکہ آج مصر میں اخوان المسلمین کے ایک رہنما سمیت 683 افراد کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا ہے. جو حالات ہیں اس وقت مصر کے, اس پر اس فیصلے کے آپ کیا اثرات دیکھتے ہیں؟
میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر بھی ایک انارکی پھیلی ہوئی ہے, اور آپ کو اگر آپ یہ دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک فوجی غلبہ نظر آ رہا ہے, اور اس جو 683 جن لوگوں کو سینٹنس دی جا رہی ہے ان کے لیے ایک انڈورسمنٹ مفتی اعظم سے بھی لے لی جائے گی, اور اس وقت 50 کے قریب لوگ آلریڈی کسٹڈی میں ہیں, اور جو لوگ باہر ہیں انہیں یہ ایک چانس دیا گیا ہے کہ وہ آئیں, اور آنے کے بعد دوبارہ ان پر ری ٹرائل ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. تو برادرہڈ کو ایک ٹیررسٹ گروپ تو آلریڈی ڈکلیئر کیا جا چکا ہے, اور وہ ان کو اسی بہانے کہ یہ بامبنگ اور دوسرے سوسائیڈل اٹیکس میں ملوث ہیں, ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ بڑا سختی سے نپٹا جائے گا جو بظاہر نظر آتا ہے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ ظہیر شرف صاحب, مزید اس موضوع پہ آپ سے آئندہ پروگرام میں بات کریں گے. اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, السلام علیکم ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی میں بول رہا ہوں.
جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, صدر اوباما کا ایشیا کا جو دورہ ہے, آج وہ اس دورے کے آخری مرحلے میں فلپائن پہنچے ہیں, تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس دورے میں کیا انہوں نے پایا, کیا کھویا, کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی
صدر اوباما کی خارجہ پالیسی یا امریکہ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پیوٹ ٹو ساؤتھ ایشیا, ایشیا پیسیفک. تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں اور ایشیا میں اور یورپ اور افریقہ میں تو امریکی خارجہ پالیسی کا ایک جو رجحان تھا, ایک طرز تھی, اور جن ممالک کو کسی حد تک سپورٹ کرنا اور جن ممالک کو نیوٹرلائز کرنا, اور تیل کی ترسیل جو مغرب کو اور امریکہ کو جس طرح سے آ رہی تھی ان کی حفاظت کرنا اور امریکی مفادات کی حفاظت کرنا کافی عرصے سے چل رہا تھا, لیکن ابھی پچھلے ایک دہائی یا کچھ اس سے زیادہ عرصے میں جو دنیا کی ٹریڈ ہے, جو دنیا میں جو تجارت ہو رہی ہے اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ جاپان اور ملیشیا, انڈونیشیا اور بحر کا جو علاقہ ہے اس میں زیادہ تیز رفتاری آ رہی ہے, وہاں اکانومی جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ جو تجارت ہے اور وہاں پہ جو ڈپلومیسی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تجارتی رستے جو ہیں وہ ان کو کھلا رکھا جائے, اور ان علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں اور ان علاقوں میں جو کمزور حکومتیں ہیں کسی حد تک چین کی نسبت سے یا چین کی مناسبت سے ویزا وی چین, ان کو ایک حوصلہ دیا جائے اور ان کو ایک دنیاوی فورم کے اوپر ان کو انڈیپینڈنس پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ اپنے وہ کر سکیں, اور کسی قریبی جو ہمسایہ ملک ہیں جس کا مطلب چائنا ہے, اگر وہ ان کو دھاؤں سے دھاندلی ان کو اس میں نظر آئے چائنا سے ڈیل کرنے میں تو وہ اس کو انڈیپینڈنٹلی ڈیل کر سکیں, اور امریکہ کی اس میں جو ہے उनको इमदाद शामिल हो
जी.
तो ये तो बड़ी ओवरऑल जो पैनोरामिक डायरेक्शन थी अमेरिका की खारजा पॉलिसी की वो
और एक मैसेज देना था चीन को जो उन्होंने दिया है.
जी
जी. दूसरी जानिब डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब, अगर हम देखें तो जापान और जनूबी कोरिया जो हैं, जिनका दौरा सदर ओबामा ने अभी किया है, दोनों अमेरिका के अहम इतिहादी माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात जो हैं उसमें भी कशीदगी पाई जाती है, और ये जंग अजीम दोइम जो है उसके बाद से है. तो आपको लगता है कि सदर ओबामा ने इस इशू को भी उठाया होगा और अब उनके दौरे के बाद इस कशीदगी में कोई कमी आएगी?
जी, जब कोई भी दो मुल्कों के दरमियान कोई बाहम कशीदगी हो, कोई तीसरा मुल्क जो है वो, और खास तौर पे जो तीसरा मुल्क जो है वो ज्यादा असर और रसूख रखता हो, तो वो दोनों मुल्क की ममालिक की जो बातें हैं या उनके गिले शिकवे हैं उनको आवाज देके और उसमें एक सैनिटी इंजेक्ट करके, यानी एक अकलियत संधि और एक म्याना रवि को उसमें शामिल करके, तो दोनों की पॉइंट ऑफ व्यू को समझ के और दोनों को एक लिहाज से दोनों का जो बुखार है वो ठंडा करने में वो मदद दे सकते हैं. और सदर ओबामा की क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे एक उनका रख रखाव है, लोग उनकी बात सुनते हैं और एक उनको जो है वो न्यूट्रल मीडिएटर, एक बहसियत हाँ जब हैसियत मदब्बर भी लोग उनको लेते हैं, उनको नोबेल प्राइज वगैरह मिला हुआ है, तो उनकी बात जो है वो दोनों साइडों के जो जख्म है उनको कुछ आराम पहुंचा सकती है. तो बेसिकली वही उन्होंने कहा है, जो कोरिया को गिला था कि जापान ने जंग अजीम दोम के दौरान जो मजालिम ढाए, खासतौर पर कोरियन खवातीन को जिस तरह से उनका इस्तेसाल किया गया, उनका जिनसी इस्तेसाल किया गया और उन्हें कंफर्ट वुमेन के तौर पे रखा गया जंगों में, और उसके ऊपर जापान जो है वो जापान की क्यादत को जो है उसको शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि जो बात हो गई वो गुजर गई
और माफी मांगनी चाहिए जो अभी तक जापान ने नहीं मांगी है. जी,
तो उसके बजाय उन्होंने कुछ इस तरह से जो है वो अपने आप को प्रेजेंट किया कि चले जो कुछ भी हुआ लेकिन हमें माफी मांगने की जरूरत नहीं है. तो ये वाकई जापान की जो चाइना के साथ भी इसी तरह की मुखासमत कभी चल निकलती है.
okay.
और आपको याद होगा कि जापान जो है वो बर्मा के उस तक भी आ गए थे और आसाम की जो छावनी है हिंदुस्तान में, आसाम की छावनी के टेनिस कोर्ट में जापान और उस वक्त की अंग्रेज हुकूमत जो हिंदुस्तान पे थी उसके साथ साथ हिंदुस्तानी जो सोल्जर्स थे वो भी लड़े और उन्होंने जापान को यहाँ तक रोका था. तो और जापान का फिर उस जमाने में जो इंडियन नेशनल आर्मी एक बनी थी जो अंग्रेजों से आजाद कराना चाहती थी आपको, उन लोगों ने भी जब जापान आर्मी के साथ अपना ताबुन किया तो देखा कि जापानी आर्मी ने उन लोगों को एक कम हैसियत दी, एक उनके सोल्जर की हैसियत से कम तरीके से उनसे निपटे. तो इस तरह की जो वो पुरानी तारीखी बातें हैं उनको जख्मों को दोहराने से आगे चलने में कोई फायदा नहीं है. और सदर ओबामा की
और अमेरिका अपनी कोशिश कर रहा है अपना इस कशीदगी को खत्म करने में अपना रोल अदा कर रहा है. बेहद शुक्रिया डॉक्टर ताहिर रुहेल साहब आपका. और सामीन आपको बताते चलें कि फिलिपाइन और अमेरिका के दरमियान न्यू मिलिट्री पार्टनरशिप के हवाले से जो ट्रीटी हुई है उस हवाले से जब सदर ओबामा फिलिपाइन पहुंचे तो उनके खिलाफ कुछ मुजाहरे भी हुए हैं और उन प्रोटेस्टर्स के जो खदशात थे उनको एड्रेस भी किया सदर ओबामा ने कि इस माहदे का मकसद फिलिपाइन में अमरीका का असर रसूख बढ़ाना नहीं है बल्कि ट्रेनिंग जो मुश्तरका फ़ौजों की मशकें हैं उसको फ़रोग देना है. तो इस पे हम चूंकि प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, आइंदा प्रोग्राम में बात करेंगे. उस वक्त तक के लिए शहनाज नफीस और प्रोड्यूसर वीटो मीर को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते.